الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی کل یوم خمسین مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام فرمایا جس بندے نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کے مضامین پر ہم گفتگو کر رہے تھے، آج کے سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کے مرکزی مضمون پر گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالی نے انعامات سے نوازا تو ان انعامات کے مقابلے میں ان کا ناشکری کرنا اور بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور انات کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرنا، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق شہید کرنا، اور جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو توڑ دینا، یہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون بنی اسرائیل کے بارے میں تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی مضامین جو سورہ بقرہ کے بیان کیے جا رہے ہیں ان میں گائے کے ذبح کرنے کا ذکر بھی یا اس کا واقعہ بھی موجود ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ سماعت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ اصل میں ہے کیا۔ بنی اولاد کو کہتے ہیں، اور اسرائیل یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک اسراء اور دوسرا ایل۔ اسراء یہ عبد کو کہا جاتا ہے، عبد مین بندہ، اور ایل اللہ تبارک و تعالی کے اسم جلالت کے طور پر بولا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اسراء ایل یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان میں عبداللہ کو اسرائیل کہا جاتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے 10 رکوع ہیں جن میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَعُوفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان میں اس طرح ہے، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے بعد اب سب سے پہلے یہ تقسیم سمجھیں کہ اس میں 1 رکوع بالکل جدا ہے اور 9 رکوع جو اس کے بعد آ رہے ہیں وہ بالکل جدا ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے، دعوت کس بات کی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ اور پھر اس کے بعد جو 6ٹے رکوع سے سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کا ہے، یعنی انہیں ملامت کیا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا وہ کیا، لیکن اس کے مقابلے میں تم نے ناشکری کی، ہمارے جو احسانات تمہارے اوپر تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان احسانات کے اوپر ہمارا شکر ادا کرتے، لیکن تم نے احسان فراموشی کی، ناشکری کی، اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ تمہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پر ایک نئی امت کو فائز کریں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گی۔ تو پہلے رکوع کے اندر سلسلہ دعوت کا ہے، یہ رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے، جیسے سورہ فاتحہ کی 7 آیات تھی۔ پہلے رکوع میں دعوت، اور پھر اس کے بعد ان کی فرد جرم جو ان پر عائد کی گئی تھی اس کو بیان کیا گیا اور ان کو ملامت کیا گیا۔ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک جو اکثر آیات ہیں وہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا اور قومی اور اجتماعی اچھے اور برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار ذکر فرمایا۔ اس بار بار کے تکرار کے اندر ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال، عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا ہے اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی امت ہونے اور توریت جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا ہوئی اور مغلوب و مقہور ہوئی، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں انہیں عزت ملی اور غلبہ ملا۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے کے اندر دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار، ہم ان دونوں کو اگر سامنے رکھ کے موازنہ کرتے ہیں تو یہ بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کو اگر کانٹے بونے کی وجہ سے کانٹے ملے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کی وجہ سے پھل کیوں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت سورہ اعراف میں آگے جا کر آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو عن قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکات دیتے اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں زلزلے کے وقت دعا کی تھی اس کا ایک حصہ اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں مانگا کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھلائی لکھ دے، بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ دنیا کی بھلائی پاکیزہ زندگی ہے اور نیک اعمال ہیں، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب ہے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا دنیا کی بھلائی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے جو ایک نعمت ہے، اور آخرت کی بھلائی سے مراد جنت ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ انسان کو دنیا میں نعمت مل جائے اور دنیا میں عبادت مل جائے اور آخرت کے اندر اسے جنت مل جائے، اس کے علاوہ وہ اور کیا بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، دنیا میں ہر مسلمان، کافر، اطاعت گزار، نافرمان میری نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، ابلیس بڑا خوش ہوا، شیطان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، کہنے لگا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تحت داخل ہو گیا۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو پھر اس آیت کے اس جز کے بعد وہ ابلیس بھی مایوس ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم تو متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا شمار اہل تقویٰ میں ہوتا ہے، ہم ڈرنے والے ہیں، ہم زکات دینے والے ہیں، اور اپنے رب کی آیتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی آیت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بات، یہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ تو گویا اللہ جل مجدہو نے یہ واضح فرما دیا کہ میری ایک رحمت عام ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری ایک رحمت رحمت خاصہ ہے، یہ میں نے مخصوص کر دی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو میرے محبوب نبی، نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اپنے انعامات انہیں یاد کرائے اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباؤ اجداد پر کیے۔ وہ کون کون سے انعام تھے، وہ کون کون سے احسانات تھے؟ مثلا انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا کے اندر گزرگاہ بنا دی اور سب کے سب لوگ دریا سے گزر گئے، اور فرعون اور اس کے حواری، اس کے ماننے والے جب دریا میں آئے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے انہیں منو سلوا جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے، انہیں طاقتور قوموں پر اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، اور توریت جیسی عظیم کتاب بنی اسرائیل کو عطا کر دی گئی، اور فرمایا کہ میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا کر دیا۔ بیٹے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانئے یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ان پر ہوا کہ انہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ دے دیا، جن کی آمد کے تذکرے توریت میں بھی موجود تھے اور انجیل کے اندر بھی موجود تھے۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرے احسانات کو یاد کرو، مراد اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ذہن میں یاد کر لیں یا اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کریں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا اور فرمایا، بنی اسرائیل تم میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دوں گا۔ یعنی بنی اسرائیل اگر ایمان لے آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے مقابل ان سے یہ وعدہ ہے کہ اس ایمان لانے پر تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مراد تو یہ ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک میثاق، ایک وعدہ ذکر کیا ہے، تو وہ وعدہ یہاں مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ مفسرین نے فرمایا کہ ایک تو یہ وعدہ مراد ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ تم ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرو، ان نیک عملوں کی بدولت تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس عہد سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، تو جس شخص نے ان کی پیروی کی اور جو وہ نور لے کر آئیں گے اس نور کی تصدیق کی، تو میں اس بندے کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر کو اختیار کریں گے ان کا وبال بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی اور بدی کے ہر معاملے میں یہ مسلمہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب بھی دیا جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنا، جس نے اسلام کے اندر ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس بندے کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس کے ایجاد کردہ پر جو عمل کرے گا اسے بھی اجر ملے گا، اور اس کا اجر بھی اس بندے کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح آگے فرمایا، اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس کے ایجاد کردہ طریقے پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان یعنی عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ کے اندر بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ اس لیے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام میں اچھی اچھی باتیں رائج کریں، برائیوں کو ختم کرنے والے ہوں، برے طریقوں کو ہرگز رائج نہ کریں۔ ایک اچھی بات ہماری ذات کی طرف منسوب ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ اس پر عمل کریں تو ان کے عمل پر ہم سب کو بھی اجر ملنا شروع ہو جائے، ورنہ ضرور گناہ کی چیز کو ایجاد کرنے پر لوگوں کے عمل کرنے پر ان کا گناہ بھی ملتا رہے گا، اور ان لوگوں کو بھی اپنے اس گناہ کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے حقیر اور ذلیل مال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کی آیات بیچنے سے منع کر دیا۔ اور یہاں ان آیات سے مراد کون سی آیات ہیں؟ توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی علامات موجود تھی، یعنی توریت میں بھی حضور کا تذکرہ، انجیل کے اندر بھی حضور کا تذکرہ موجود تھا اور ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہود کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے ملتے تھے، وظائف ملتے تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے یہ آیات اپنی قوم کو سنا دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقیقی نبی ہیں اور ہم سب کو ان پر ایمان لانا ہے، اور توریت کے اندر، انجیل کے اندر ان کے تذکرے موجود ہیں، تو ہمارا رزق بند ہو جائے گا، ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے، لوگ ہمیں چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور دنیا کا جو مال ہمارے گھروں پر ڈیروں کی شکل میں آ رہا ہے وہ مال ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیل کے علماء کو اس حماقت سے، اس برے کام سے منع کر دیا کہ دنیا کے اس حقیر اور ذلیل مال کے بدلے میں ہماری آیات کو مت بدلو اور مت چھپاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کے اوصاف بیان کیے گئے تھے، اور اگر کبھی ذکر کر بھی دیتے تو اس کی تعویل کر دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ یوں کہہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تو ہیں لیکن وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے نبی ہیں، تو اس طرح تاویل کر کے پیش کرتے تھے، حالانکہ یہ بات بھی بالکل غلط تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، حق کے اوپر باطل کا ملمہ کر کے پیش نہ کرو، حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو واضح کیا، یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اس پانچویں رکوع کے مضامین میں مزید ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ سے جو پچھلی آیات تھی ان میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو کفار کو ایمان لانے کا حکم دیا، پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملا کر جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اس بات سے منع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل کو چھپانے سے اللہ جل مجدہ نے ممانعت فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے گویا انہیں شرعی احکام بیان کیے کہ جو ایمان قبول کر لے تو اس پر لازم ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرے، چنانچہ فرما دیا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح پانچ نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جس طرح مسلمان اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں تم بھی اسی طرح اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ با جماعت نماز ادا کیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ کو اگر ہم بغور دیکھیں تو ہمیں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی گویا ترغیب دلائی گئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کثیر فضائل وارد ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایک اور حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھ لی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دے گا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ نماز با جماعت ادا کیا کریں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس رکوع میں ارشاد فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ترجمہ کنز الایمان، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں، جن سے ان کے مسلمان رشتہ دار آ کر سوال کرتے، دین اسلام کے بارے میں استفسار کرتے، پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، کیا دین اسلام کو قبول کر لے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، کیونکہ وہ دین حق ہے، اور کلام جو ان پر نازل ہوا وہ کلام بھی سچا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنے رشتہ داروں کو کچھ کہتے ہو اور خود کچھ کرتے ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قول اور فعل کا جو تضاد ہے یہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی لوگ ہیں. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا اور آخرت کے دونوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب بن جاتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں ایک بات اور توجہ طلب ہے. اس آیت کی جو مراد ہے وہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے. یعنی جو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں خود عمل نہیں کرتے, انہیں تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے کہ تم واعظ و نصیحت کرو لیکن ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرو. یہ مراد ہرگز نہیں کہ تم جو واعظ و نصیحت کر رہے ہو اگر تم خود عمل نہیں کرتے تو اپنے اس واعظ اور نصیحت کو بالکل ترک کر دو, ایسا ہرگز نہیں. کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود نیک اعمال نہیں کرتے. تو میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, نیکیوں کا حکم دیں, برائیوں سے منع کرتے رہیں, معاشرے میں انقلاب آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.